مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 15۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج نواں روزہ ہے، نائنتھ فاسٹ۔ نماز عصر کے بعد والے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی میں ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیس بک کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایمان کا ادنا اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟
ایک تو ہوتا ہے کہ مسلمان جو ضروریات دین پر ایمان لاتا ہے تو یہ تو شرط ہے، اس میں تو ایک بھی یعنی کہ ضرورت دینی کا انکار یہ اسلام سے خارج کرے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ پھر مختلف حدیثوں میں مختلف مواقع پر یہ کہا گیا کہ مومن کامل فلاں ہے تو فلاں مومن ہے، فلاں مومن ہے، اس کے سوا مومن نہیں ہو سکتا، تو وہاں عام طور پہ یہ مراد ہوتی ہے کامل مومن۔ تو اس طرح کے کئی اعمال ہیں جو مومن کو مومن کامل بناتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہر وہ شخص جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں سے بچا رہے، اس کا طریقہ بتا دیجئے، اور چند لا یعنی کاموں کے تعلق سے بھی بیان فرمائیں۔
لا یعنی یعنی مطلب غیر ضروری، جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اب اس میں یہ کہ حسن اسلام، حدیث پاک میں حسن اسلام یہی ہے کہ لا یعنی باتوں سے بھی بندہ بچے۔ اب یہ لا یعنی گفتگو بھی ہوتی ہے، لا یعنی حرکت بھی ہوتی ہے، سکنت بھی ہوتی ہے، کام کاج بہت ساری چیزیں لا یعنی یعنی کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بندہ کرتا، اور اس سے بچنا جو ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس میں تربیت کسی کو حاصل ہو اور بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ بہت ہی مشکل ہے۔ اب جیسے کہ بلا وجہ یعنی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لوگ جمع تھے، ٹریفک جام ہو گئی تھی، پھر یہ پہاڑوں کے تذکرے کے ادھر پہاڑ گرین پہاڑ تھا، میں گیا تھا فلاں جگہ کوئی ٹہ گیا تھا، مری گیا تھا، برف باریاں ہو رہی تھی، اس طرح کی بے شمار یعنی کہ باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت لائی آنی ہے جبکہ 100% وہ فضول ہو، اس میں جھوٹا مبالغہ نہ ہو، ورنہ جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن وہاں بہت زیادہ پھول تھے، اب بہت زیادہ پھول، اس کے تین حصے ہوئے جملے گئے، پھول تھے وہاں، پھول تھے، زیادہ پھول تھے جبکہ زیادہ ہوں، بہت زیادہ پھول تھے جبکہ بہت زیادہ ہوں. اب اس کا مطلب یعنی کہ وہ حساب کتاب کرنا یہ بڑا دشوار ہے. تو یوں لا یعنی باتیں کرتے کرتے بندہ یہ کہ جھوٹے مبالغے میں پڑ جاتا ہے، بعض ہوگا صریح جھوٹ، کھلا جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اس لیے لا یعنی باتوں پر ہی روک لگ جائے نا تو شاید بہت سارے مسائل ہو جائے. اسی طرح کام، بہت سارے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض ہوگا بلا ضرورت ہم یہ سہلا رہے ہیں، وہ سہلا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے، ٹانگ ہلا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، ہاتھ ہلا رہے ہیں، قیامت کے دن تو یہ انگلی کیوں ہلائی، یہ سرما کیوں لگایا، تو فلاں کیوں گیا، اس کا بھی حساب تو کیسے دیا جائے گا. تو بہت ساری جسمانی حرکتیں، قلم سے خامہ کا لکیریں کر رہے ہیں، زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ کچھ نہ کچھ دھاگے توڑ رہے ہیں، تو کچھ کر رہے ہیں. تو اب اس میں بھی بازوں کا تو ہلا یعنی ہوتا ہے، اپنی ملک ہے اور دھاگے سے اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ورنہ نقصان پہنچ رہا تو پھر یہ اور مطلب برائی کی طرف بڑھے گا. اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے دری کے دھاگے نوچ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی بھی دری کے دھاگے نوچ رہے ہیں، اب یہ لا یعنی کہاں رہا، یہ چیز کو نقصان پہنچانا ہوا. اس طرح کی بہت صورتیں کر رہے ہیں. وہ ایک حکایت ہے، حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب رحمہم اللہ ایک جگہ گئے، احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا. حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا تجھے پانچ چیزیں حاصل ہو گئیں، تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے، اس گھاس کو اللہ کی تسبیح سے روکا، اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی. تو پانچ نقصان ہوئے، ایک سوکھی گھاس کا ٹکڑا توڑنے سے، یہ ہے اللہ والوں کی سوچے. حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے، میں نے پوچھا آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں ہے تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو. اب یہ بھی بزرگوں کی سوچیں تھی کہ کھانا بھی ایسا کھائے جائے جلدی جلدی اتر جائے تاکہ ہم اللہ اللہ کر سکیں، اور ہم مزے لے لے کر نوچ نوچ کے ایک سے ایک ڈشے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بزرگوں کی سوچیں تھی. تو بہرحال وہ خالی گھاس کا ٹکڑا توڑنے میں پانچ نقصانات کی طرف نشاندہی کر دی انہوں نے. ہم تو اسے کتنے لا یعنی کام کر رہے ہیں، دیوار بگڑ دو اس کا چونا اکھڑ رہے ہیں، تو لکڑی کا تنکا کھینچ رہے ہیں، دھاگا نوچ رہے ہیں، تو کپڑے کے دھاگے نوچ رہے ہیں، داڑھی کو سہلا رہے ہیں، خاما خا کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت سارے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا. اب یہ داڑھی سہلانا یہ کرتے رہتے ہیں، اب اگر نماز میں کی تو نماز بکرے تحریم میں ہو جائے گی، ناجائز ہو گناہ نماز میں ایسا کرنا، داڑھی سے کھیلنا کہلاتا ہے یہ. اور بدن کا حصہ کپڑے سہلاتے رہتے ہیں، ہاں یہ مطلب دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، تحیات میں بیٹھیں گے خاما خاں وہ سیدھے یا الٹے طرف سے، الٹی طرف سے وہ کپڑے دامن اس کے کونے یوں کر کے خالی کھینچیں گے. آپ نوٹ کرنا، آپ تو نہیں کھینچتے، یا دونوں کونے کھینچیں گے یا ایک کونا کھینچیں گے، کھینچیں گے بلا ضرورت، کھینچ رہے ہوتے ہیں جو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں خام خام، نماز میں بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوچ سمندر کی طرح وسیع ہو جائے اور معاف کرنا اور معاف کروانا اس کا ذہن بن جائے، اس کی کوئی صورت ارشاد فرمائے.
اس میں تو بہت مطلب ایسی چیزوں میں ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے.
اچھا،
محنت کرے آدمی، خالی سن لیا ہم نے اوپر سے گزر گیا پتہ بھی نہیں. اس کے لیے وسیع مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ریاضت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، بار بار اپنے دشمنوں کو یاد کر کر کے اس کو معاف کرنا ہوگا. پھر شیطان ہوگا، اس کو تو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ نہیں ہے پھر سب کو معاف. قصاص بھی اپنے اوپر کسی کا ہے جیسے یعنی کہ اس سے قصاص لے سکتے ہیں، تو وہاں بھی صورتیں جیسے کہ معاذ اللہ کسی نے آپ کے کسی ایسے عزیز کو قتل کر دیا جس کے آپ وارث ہیں، آپ پر آپ چاہیں تو قصاص لیں چاہے معاف کر دیں، اس میں افضل یہی ہے کہ معاف کر دے. اب کیا بولتے ہیں، کریں گے معاف؟ چھوڑوں گا نہیں، اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا، میرے فلاں کو اس نے مارا، گھر جوڑ دیا، مارا یہ. اسے غصے میں ہوتے کہ مطلب کئی قصاص، لفظ قصاص تو خیر مخصوص ہے، انہیں کئی خود فرد جرم اس پر عائد ہو جائے گی. جیسے ہے نا وہ چور تو چوری کرتا ہے، اور جس کے چوری ہوئی وہ چور سے بڑا مجرم بعض اوقات ہو جاتا ہے، اتنے حقوق لباد تلف کر رہا ہوتا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہوتا ہے، گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ چور سے بھی یعنی کہ جس کے یہاں چوری بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. یہ اس طرح کی حدیث ہے، اپنے گھر کی باتیں کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں. فتح رضویہ جلد نمبر 24 پر حضرت امام بائحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق عنہ، یعنی وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تومت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا. بعض اوقات یہ کہ مظلوم جو وہ ظالم سے بڑھ جاتا ہے، کہ جسے اس نے ایک گھوسا مارا کسی نے ظالم ہے بلا وجہ مارا، اب آپ نے جو پیٹ میں لات مار کے اس کو چار کلا بازیاں کھلا دی، بدلہ لے لیا اتنا بڑا، اب یہ کہ آپ بڑے ظالم بن گئے نا. اس نے ایک گھوسا مارا تھا، اب پیٹ میں لات مار کے اس کو لٹا ہی دیا. یہ کہ بہت اس میں بڑی ریاضت محنت کی ضرورت ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھے باقاعدہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ آپ کی سیرت طیبہ پر نظر کرے کہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، والی آپ کی دمد شان بیان کی گئی نا، وہ شعر نہیں ہے مصرعہ، اور خود آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اور ہم تو بولتے کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کا تو منہ توڑ دوں گا، اس کا تو یہ کر دوں گا. تو یہ طرح کا جس پہ اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے وہ کیسے اب یہ سب سیکھے گا معاف کرنا؟ تو پہلے تو یہ زنگ اترنا چاہیے، تو پھر مطلب زنگ اترے گا تو پھر کوئی چمک دمک اور پالش کی نوبت آئے گی، تو ہمارے تو زنگ اتنے چڑے ہوئے. تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھ جائے. خالی باتیں کرنا آتی ہے سوری نیور چلے گئے، وہ نیور سوری گیا، وہ چلتے چلتے تھوڑا دھکا لگ گیا، نیور سوری نیور، یہ خالی رسمی کلامی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ معاف کرنا جبکہ واقعی دل دکھا ہے اور زوردار دل دکھا ہے، تو جتنا زوردار دل دکھا ہے اتنا ہی معاف کرنا عظمت ہے. وہ معمولی سا دھکا لگ گیا، اب وہ کل عباد میں سے حق تلف ہوا نہیں ہوا، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں سوری نیور نیور مائنڈ، تو یہ بھی اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، سوری کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا دل دکھی گیا ہو. اور تو یہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ بڑے 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 حقوق بھی تو ہیں دنیا میں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف کرنا نصیب کرے, عفو درگزر کی فضیلت. یہی غالب رسالے کا نام ہے, یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے غالباً, ورنہ فیضان سنت کا باب ہے غیبت کی تباہ کاری, اس میں یہ رسالہ موجود ہے, عفو درگزر کی فضیلت. اس کو پڑھیں آپ, انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے.
وہ واقعہ عفق جو ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر دل دکھا ہوگا,
ان کی شہزادی,
اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا, ولیعفو ولیصفحو, اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر فرمائیں. تو معافی اور درگزر یہ بہت ہی اہم ہے, بس اللہ کرے ہم اس رسالے کا مطالعہ کر لیں.
واقعہ عفق آپ نے بولا, اب یہ تو سر سے گزر گیا ہوگا کہ ہے کیا, سب کو تو نہیں پتا ہے کیا, غالب اکثریت کو نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ ہم آپ فرما کیا رہے ہیں. اب دیکھو شام کا ٹائم, میں نے کہا ہم فرما کیا رہے ہیں, نکلنے لگا تھا نا. اب یہ طویل واقعہ ہے
جی, طویل واقعہ ہے. قرآن کریم میں ان کے متعلق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اور یہ وہ خوبصورت بات تھی, معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. یہ رسالے کا مطالعہ کریں انشاءاللہ.
یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ زندگی میں مایوسی اور نا امیدی کو کیسے ختم کیا جائے.
اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں, اس کی رحمت کے واقعات پڑھیں. اب مایوسی وہ عام طور پر دنیا داری معاملات میں بھی مایوسی ہوتی ہے, تو یہ ایک ڈپریشن کا مرض ہے, اس کا کسی سائیکولوجسٹ سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے, اور وضو کرنے سے بھی اس میں سکون ملتا ہے. نمازیں پڑھیں, اللہ اللہ کریں, تلاوت کرے آدمی, نفل روزے بھی رکھے فرض کے ساتھ ساتھ, اور اس طرح اللہ کی عبادت میں دل لگائے گا, اس کی رحمت کی طرف نظر رکھے گا, تو انشاءاللہ مایوسی کا علاج ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ ڈاکٹروں کے دھکے آدمی کھاتا ہے اس کے لیے, تو اس سے بھی بعض وقت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے مطلب آدمی ان چیزوں سے نکل سکے. تو وہ اچھا ڈاکٹر ہو مسلمان خوف خدا والا, تو اس سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. اور قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سر میرا سوال یہ ہے بابا جان کی بارگاہ میں کہ اگر رستے میں ہم جا رہے ہوں اور بائک کے اوپر سوار ہوں تو کوئی خاتون غیر اشارہ کرتی ہیں, تو اگر ہم ان کو لفٹ دیتے ہیں, اگر وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں, غریب ہیں یا جیسے بھی, تو اگر ہم ان کو لفٹ دیتے ہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں, ان کو رستے میں کہیں بٹھا کے اتارتے ہیں, تو گناہ گار تو نہیں ہوتے, شریعت کے لیے اس کا کیا حکم ہے برائے مہربانی؟
انہیں عورت کو بائک پر بٹھانے کی لفٹ کا کہہ رہی ہے.
جی جی
ٹھیک. آپ جیب میں ہاتھ ڈالو, آنکھیں بند کر کے ٹیکسی کا کرایہ دے دو, اگر ہمدردی ہے تو. بٹھانے کا نہیں ہے عورت کو ساتھ, تہمت ایسی لگے گی کہ نسلیں آپ کی یاد رکھیں گی. عورت کو پیچھے بٹھاؤ گے تو اسپارک تو ہوگا نا, کرنٹ تو لگے گا نا.
اور اگر اس نے اپنے پاس سے کچھ نکال لیا نا, انہیں رکھ دیا, سائڈ میں روک, اور جو ہے نا وہ نکال کے دے تو ٹیکسی کے ساتھ گاڑی کے پیسے بھی لے جائے گی, سب کچھ لے جائے گی. یہ بہت برا, مطلب حالات بہت عجیب و غریب.
یہ تو عورتیں, خود عورتیں بھی ڈاکو ہوتی ہیں, ڈاکو رانی شاید اس کو بولتے عورت کو, یہ ڈاکو ہو تو. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. دوسرے کو لفٹ, پہلے تو بلا تکلف لوگ دیتے تھے, ایک دور تھا, لیکن آہستہ آہستہ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ اب لفٹ واقعی جو حقدار ہے وہ بھی رہ جاتا ہوگا. لفٹ آدمی کیسے دے گا, پتہ نہیں وہ کیا نکلے جس کو پیچھے بٹھایا. لیکن یہ کہ بادام بہت پاورفل ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا, وہ ان کو کسی نے لفٹ مانگی, بٹھا دیا پیچھے, اس نے پیچھے وہ رکھ دیا, اتر جا. وہ تھا طاقتور تھا اپنا اسلامی بھائی, اس نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا, پسٹل والا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ مروڑ دیا پیچھے سے, بیٹھے اتار دیا اس کو, اسکوٹر نہیں چھیننے دی. یہ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہوتے ہیں مطلب پاور فل جو مطلب, لیکن ایسے کیا لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوگا, باقی بہت مشکل ہے.
ٹیکسی کے بجائے رکشے میں بٹھا دے.
ہاں وہ ایک میں نے سمجھانے کی عرض کیا کہ عورت کو بٹھانا یہ مطلب بہت سوچنے کی بات ہے, زیادہ وضاحت مجھے کرنی نہیں چاہیے, ہر ایک سمجھ سکتا ہے مخالف جن سے. یہ بےچارے ہو سکتا ہے ہمدردی بھی پوچھ رہے ہیں, تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمدردی بالکل کیجیے, اگر مظلومہ ہے تو عورت بھی تو اس کی ہمدردی تو کرنی ہے, لیکن یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کو رقم دے دی جائے کہ آپ بی بی صاحبہ رکشے میں یا ٹیکسی میں چلی جائیں, اسکوٹر پر نہ بٹھائیے, دیگر خطرات ہیں نا اسکوٹر پر بٹھانے میں, جان کے اپنی جان کے بھی خطرے ہیں, نہیں تو پھر وہ گناہ بھری اور ترکیب بن سکتی ہے اس میں. اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے. پوچھنا چاہیے نہیں, اچھا ہے یہ پوچھا آپ نے.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ میسج لکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو کہ میں آ رہا ہوں جبکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو یہ جملہ جب لکھ کے بھیجتے ہیں تو جبکہ آ رہا ہوں تو چلنے والا ہوتا ہو کنٹینیوس ہوتا ہے تو جبکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی فون آتا ہے کہ آپ کہاں ہیں, جی میں گھر میں ہوں جبکہ وہ باہر گلی میں ہوتا ہے, تو ایسے جملے بولنا یہ جھوٹ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
بعض اوقات یہ کہ وہ جو بہت قریب ہونے والا ہوتا ہے نا اس کو ہو رہا بولتا ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں نا وہ قیامت قریب آ چکی, یہ قرآن کریم نازل ہوا اس کو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا, اب ہم اپنے لفظ ہم اپنے حساب سے قریب کا وہ ترجمہ کریں تو کتنی مطلب. تو یہ کہ بعض ضرورتیں ہوتی ہیں, بعض صورتیں ہوتی ہیں, بعض موقع ہوتے ہیں کہ بعض الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں, بعض محاورے ہوتے ہیں, بعض استعارے ہوتے ہیں, تو اس طرح ایک دم سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ جھوٹ بول دیا. تو امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی, کسی نے روزہ رکھا, کل روزہ رکھا تھا, تو وہ یہ کہے کہ میں نے کل انشاءاللہ روزہ رکھا تھا, اب بظاہر تو یہ عجیب جملہ ہو گیا, اللہ نے چاہا تو کل روزہ رکھا تھا, انشاءاللہ کے معنی کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا. عوام کے لیے جو معائنہ سمجھتے ہیں وہ تو چونکے گا کہ یہ کیا, یہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ کل روزہ رکھا تھا. تو امام غزالی نے فرمایا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, جو ایسا کہ وہ سچ ہے, کیونکہ روزہ جب ہی ہے جب اللہ نے قبول کیا ہو, یہ اللہ کو معلوم ہے قبول ہوا نہیں ہوا, تو اس لیے انشاءاللہ کل میں نے روزہ رکھا تھا, کہ اللہ نے چاہا تو کل میں نے روزہ رکھا تھا, اگر وہ قبول ہو گیا تو رکھا تھا ورنہ. یہ گہرائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تو ماضی کا معاملہ اور حسن زن کا معاملہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں نا, نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے, یا رسول اللہ آپ کے عشق میں مجھے ایسی عزت مل گئی آپ کے عشق کی برکت سے کہ منکر نکیر قبر میں میری تعظیم کرتے ہیں. اب یہ تو بالکل بہت دور کی بات ہے, تو یہ کیا اس میں یہ حسن زن کی بات ہے کہ مستقبل کی بات حال میں بیان کی جاتی ہے, وہ جان و دل چھوڑ کر یہ کہہ کے چلا ہوں اعظم, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, اعظم چشتی نے کہا, بڑا پیارا مقطع ہے. تو اس میں حرج ہی نہیں ہے کہنے میں کہ میں بیٹے بیٹے کہا کہ میں آ رہا ہوں, ہاں گلی میں کھڑا اور میں گھر میں ہوں, یہاں تھوڑا کلام ہے, اس کو کہنا چاہیے میں گھر کے پاس کھڑا ہوں, اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو, کہ یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ گلی کو گھر کہتے نہیں ہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گھر کے پاس ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یا سیدی رہنمائی فرما دیں کہ ہماری برادری میں یہ مشہور ہے کہ چھوٹی اور بڑی عید کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے, اگر شادی کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے گا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے کزن ہیں ان کی دونوں سسٹر کی شادی ہوئی چھوٹی اور بڑی عید کے درمیان، تو دونوں کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ بہت آزمائش میں ہیں اور یہاں تک کہ اولاد بھی نہیں، اور ایک کزن کی شادی ہوئی تو وہ طلاق تک نوبت پہنچی یعنی جدائی ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی صحیح سمجھا نہیں جاتا، تو شریعت کے مطابق ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
نہیں نہیں نہیں، بدشگونی تو حرام ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے کہ ان دنوں میں کی اس لیے ایسا ہو گیا معاذ اللہ، تو ویسے نہیں ہوتا، لوگوں کے گھر خراب نہیں ہوتے، طلاق نہیں ہوتی، بے اولادی نہیں ہوتی، ہوتے ہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو چاہا وہ کیا، جو مقدر بٹھا وہ ہوا اور ہو کر رہے گا، دل بڑا رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، اس لیے ایسا نہیں ہوا، ایسا سوچے بھی نہیں کہ ہم نے یوں کیا اس لیے ایسا ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا شگون ہو سکتا ہے، بد شگون ہی نہیں ہو سکتی. پوری ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بد شگونی اس کا نام ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نئی نئی معلومات حاصل ہوں گی، زیادہ زخیم نہیں ہے، 100-150 پیج کی ہوگی.
حضرت سیدہ عائشہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی شوال کے اندر ہوا تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان.
سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال المکرم میں ہوا تھا، اس کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت جلد 5 میں لکھا ہے کہ ماہ شوال میں نکاح مستحب ہے. ماہ شوال میں نکاح کرنا انہیں فضیلت رکھتا ہے، مستحب ہے. تو جنہوں نے یہ دو عیدوں کے درمیان نکاح کی وجہ سے پریشانیاں آئیں وہ کہا تھا، تو یہ ان کی معلومات انشاءاللہ اس سے مزید ہوگی، سب کی معلومات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن و حدیث میں مختلف اعمال کی برکت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ارشاد فرمائی گئی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے مضامین بھی ہیں کہ قیامت میں ہر عمل کا حساب ہوگا، تو جو گناہ اعمال صالحہ اور اللہ کی رحمت سے دنیا میں معاف ہو گئے کیا وہ پھر بھی قیامت کے روز اعمال نامے میں موجود ہوں گے؟ میری اور گھر والوں کی بے حساب دعائے مغفرت اور میرے لیے نیک اولاد بخیر و عافیت کی دعاؤں کی مدنی التجا ہے.
وہ تو اللہ پاک کی مشیت پر ہے کہ جس کو چاہے بے حساب بخشے اور جس کو چاہے حساب میں مبتلا فرمائے. اب یہ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں بشارتے ہیں کہ بے حساب ان کی بخشش ہوگی، جن میں صبر بھی ہے کہ صبر کرنے والے، تہجد والوں کے لیے بھی اس طرح کی بشارتیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی پر ہے. اصل ایمان پر خاتمہ شرط ہے. ہاں یہ فائنل ہے کہ اگر خاتمہ معاذ اللہ کسی کا کفر پر ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا، جنت میں وہ نہیں جا سکے گا. لیکن مسلمان ہے، اگر اپنی شامت یا اعمال کے سبب گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو بھی گیا تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یار آخر میں جنت میں تو جائیں گے نا، چلو کچھ عذاب سہ لیں گے، نعوذ باللہ، تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں، کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھا، ہلکا سمجھا، اسلام سے نکل جائے گا ایسا کہے گا تو، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہے.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے جو بزرگ وفات پا گئے ہیں پہلے، جیسے امام اعظم اور جیسے صحابہ صحابیات کرام اور دیگر اولیاء کرام، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
نیاز کرتے رہیں ان کی پابندی سے، ہر مہینے کرتے رہیں ان کی مخصوص تاریخ پر نیاز، انشاءاللہ زیادہ یاد رہے گا.
بہت زور دیتے ہیں اب اس سال ثواب پر،
یاد رہے گا نا، برکتیں ملے گی، بچوں کا ذہن بنے گا. ہم مطلب یہ کہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے نیاز، فاتحہ، درود، سب الحمدللہ، مطلب ان کی برکتیں تو ملیں گی نا. ہم ایک عام آدمی کو تحفہ دے تو خوش ہو جاتا ہے، جب ان نیک ہستیوں کو ہم تحفہ دیں گے ثواب کا تو وہ کتنے خوش ہوں گے.
موبائل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہی ہے، تو موبائل میں جو نوٹس کا ایک آپشن ہو تو اس میں لکھ لیا جائے.
عبدالربی بھائی کا میسج ہے، ایڈمنسٹریٹر کراچی اپنے وقت کے ساتھ اس وقت فیضان مدین آئے ہوئے ہیں اور مدین مذاکرے میں شامل ہیں.
ویلکم، خوش آمدید. اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے.
آمین آمین.
نمازوں روزوں کی پابندیاں نصیب کرے آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، اور ظلم و ستم سے بچائے، انصاف مقدر کرے.
آمین.
اور آپ کو جو عہدہ ملا ہے اس سے قوم و ملت کی بھی خدمت کیجئے اور اللہ کے دین کی بھی خدمت کیجئے،
ماشاءاللہ،
اس سے فائدہ اٹھائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.